صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أما بعد، گزشتہ گفتگو جہاں پہ ختم ہوئی تھی وہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ اگر ہم ولایت کے اعتبار سے معاشرے کو تقسیم کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ جب ولایت کو عملی دیکھتا ہے تو اس کی دو حیثیتیں ہیں. ولایت کی تعریف ہم نے یہ کی تھی کہ جو ایک شدید اتصال اور ارتباط معاشرے کے درمیان پایا جانا، معاشرے کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک مضبوط تعلق، اس کا نام ولایت ہے. یعنی معاشرے کے افراد، اسلامی معاشرے کے افراد ایک نیوکلس کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ اور اخوت کا رابطہ برقرار کریں، اور ان کا یہ تعلق کچھ اس طرح کا ہو کہ ان کی قوانین الہی قوانین ہوں اور ان کی ولایت الہی ولایت ہو، رہبری ان کی ولایت رہبری ان کی الہی رہبری ہو، اور ان کے درمیان تعلق بھی الہی تعلق پایا جاتا ہو، وہ ایمانی تعلق ہے. اور انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کریں، تو یہ اخوت، برادری اور یکجہتی کا یہ معاشرہ جو تشکیل پائے گا، یہ امن و امان کا معاشرہ ہے. اس میں کسی قسم کی نفرتیں نہیں پائی جاتی ہیں، حسد نہیں پایا جاتا ہے، بغض نہیں پایا جاتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ایک شدید اتصال اور تعلق رکھنے والے ہیں. تو جب ہم یہ اسلامی معاشرے کی تعریف کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی معاشرے کا دوسرے قوموں کے ساتھ، دوسری اقوام کے ساتھ کیسا تعلق ہے. تو اب ہم تعلقات کو تقسیم کرتے ہیں. کچھ تعلقات ہمارے داخلی تعلقات ہیں، کچھ خارجی تعلقات ہیں. داخلی تعلقات کے اعتبار سے اسلام کچھ حدود بیان کرتا ہے، اور خارجی تعلقات کے لیے بھی اپنے حدود بیان کیے ہیں. داخلی تعلقات میں جیسا کہ عرض کیا ہے کہ اخوت کا تعلق ہے، ولایت کا تعلق ہے، اتصال پایا جاتا ہے اور ارتباط پایا جاتا ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط معاشرہ ہے، اس کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. ان کا نفع اور نقصان ایک جیسا ہے، اور ان میں اگر کسی وقت بھی اختلاف کی شکل بھی پیدا ہو جائے تو بھی دوسرے مومنین پہ واجب ہے کہ وہ اس میں مداخلت کر کے اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں. لہذا قرآن کریم نے حتی اختلاف کی حدود کو، قیود کو بیان کیا ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر مؤمنین کے دو گروہوں میں کبھی اختلاف اور قتال کی شکل ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے درمیان صلح کی کوشش کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي هِيَ تَبْغِي، اور اگر اس قتال کی شکل میں ایک جو تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، دوسرا جو پھر بھی مقابلے میں کھڑا ہے اور وہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مصالحین کے ساتھ، جو گروہ مصالحین کا ہو اس کے ساتھ مصالحت کے لیے تیار نہ ہو، تو جو مصالحت کے لیے تیار نہ ہو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے مقابلے میں قیام کیا جائے اور پھر اس کا ساتھ نہ دیا جائے. بس اسلام نے اپنے اصول کو بیان کیا ہے، اختلاف کی شکل کو بھی بیان کیا ہے کہ اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو لوگوں کو کس طرح سے عمل کرنا چاہیے. جو لوگ اس عمل سے نہیں گزرتے ہیں تو اس صورت میں، یہ چونکہ یہ واجب کفائی ہے، مومنین میں سے ایک گروہ کا یہ فریضہ ضرور ہے کہ اگر مومنین کے درمیان کبھی اختلاف ہو جائے تو یہ ایک گروہ قیام کرے اور اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اب اگر دونوں گروہ ساتھ تعاون کرنے لگیں تو بہرحال مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر دونوں نے ساتھ نہیں دیا اور ایک گروہ جو ہے اس نے مقابلہ کیا تو جو مقابلہ کر رہا ہے اس کے خلاف قیام کیا جائے۔ لہذا فرمایا کہ فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا، اگر کسی ایک نے بغاوت کی، فَقَاتِلُ الَّتِي هِيَ تَبْغِي، تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس کے خلاف قتال کریں جو بغاوت کر رہا ہے، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اس وقت تک اس کا مقابلہ کیا جائے جب تک یہ اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کا مقابلہ کیا جائے۔ بس یہ اختلاف کی شکل میں حکم کو بیان کیا ہے۔ بیرونی تعلقات میں اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ اسلام کا بیرونی تعلقات میں نظریہ یہ ہے کہ اسلام تعلقات چاہتا ہے، روابط چاہتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ رابطہ نہیں چاہ رہا ہے۔ اسلام تسلط نہیں چاہ رہا ہے، اسلام ولایت نہیں چاہ رہا ہے، اسلام یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ کسی کے زیر اثر ہو کر زندگی بسر کی جائے، کسی کے ماتحت ہو کر زندگی بسر کی جائے۔ اسلام یہ چاہ رہا ہے کہ اسلامی معاشرہ خود باوقار معاشرہ ہو، اس کی اپنی عزت ہو، اس کی اپنے اصول ہوں اور اپنے اصولوں پہ زندگی بسر کرے، کسی کے اصولوں کے زیر سائے میں زندگی بسر نہ کرے، کسی کے پرچم کے سائے میں زندگی بسر نہ کرے، اس کی زندگی با عزت زندگی ہو، با شرف زندگی ہو۔ اسلام مسلمان معاشرے کو با عزت دیکھنا چاہتا ہے، با وقار دیکھنا چاہتا ہے، کسی بھی حالت میں اسلامی معاشرے کے ضعف کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے، حتیٰ اگر ایک اسلامی معاشرہ نام کا ہی اسلامی معاشرہ کیوں نہ ہو، ایک برائے نام مسلمان معاشرہ کیوں نہ ہو، پھر بھی وہاں پر بھی اسلامی عزت جو ہے وہ غیر اسلامی عزت پہ حاوی آئے گی۔ لہٰذا مثلا مثال کو جیسے آغا نے بیان کیا ہے وہ امام جعفر صادق یا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی ہے، اور ظاہراً پانچویں امام سے متعلق ہے کہ جب روم میں اس سے پہلے چونکہ سکہ چاپ ہوتا تھا اور حکومت مسلمانوں کی حکومت یا خلافت اسلامی جو تھی اس میں سکہ چاپ کرنا رائج نہیں تھا، اور روم کی حکومت نے تھریٹ کیا مسلمانوں کی حکومت کو، خلافت اسلامیہ کو، کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو ہم سکہ چاپ کرنا بند کر دیں گے۔ اور اس طرف ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سکہ بنایا کیسے جاتا ہے، تو امام نے خود جا کے حکومت کے ساتھ تعاون کیا اور ان کو بتایا کہ کس طرح سے سکہ بنایا جاتا ہے، کس طرح سکہ چاپ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر امام کا حکومت کے ساتھ تعاون حقیقت میں یہ ظالم کے ساتھ تعاون نہیں ہے، یہ بسا اوقات یہ جو آج کل مختلف تقاریر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بات جو ہے وہ ظالم کے ساتھ تعاون قرار دیا جاتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام خود اپنے اصول رکھتا ہے، داخلی معاشرے میں مسلمانوں کے معاشرے میں اسلام کے اپنے اصول ہیں۔ بسا اوقات بعض مقامات پہ اگر مسلمانوں کی حکومت غیر مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی حکومت کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہو تو یہ تعاون جو ہے یہ یقیناً آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ امام نے حقیقت میں اسلام کی عزت کی بقا کے لیے اور اسلام کی عظمت کے لیے جب اور مسلمان حکومت ایک غیر مسلمان حکومت کے مقابلے میں قرار پا رہی ہے تو اس کو عزت دینے کے لیے، اسلامی معاشرے کو عزت دینے کے لیے حضرت نے یہاں پر تعاون کیا۔ یہاں پر یہ ظالم کے ساتھ تعاون نہیں ہے، اسلام کے ساتھ تعاون ہے، یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ تعاون ہے، ایک اسلامی معاشرے کے ساتھ تعاون ہے۔ بس ہمیں بعض جگہوں پہ فرق پیدا کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ تعاون کر سکتے ہیں، کہاں تعاون نہیں کر سکتے ہیں، کس حکومت کے ساتھ کن مقامات پر کن مراحل میں تعاون کر سکتے ہیں۔ ہم نے سن رکھا ہے امیر المومنین نے کتنے مقامات پر جا کر حکومتوں میں فیصلے دیے، خوب جب قاضی کے طور پر بلاتے تھے تو دربار میں بلاتے تھے، کوئی تھوڑے ہی مثلاً کسی چوراہے میں تھوڑا بلاتے تھے، دربار میں بلاتے تھے، حضرت بھی دربار میں جاتے تھے، ایک خلافت کے دربار میں بیٹھ کر حضرت فیصلہ دیتے تھے ایک قاضی کے عنوان سے، تو وہ قاضی ان کی طرف سے اپوائنٹ کیا جاتا تھا۔ تو اگر ایسے مقامات ایسے مراحل میں جہاں پر اگر اسلام کی استعلاء کے لیے ضرورت پڑے تو آئمہ علیہ السلام نے تعاون کیا ہے، بعض جگہوں پہ مشورے دیے ہیں، بعض جگہوں پہ جا کر ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، گفتگو کی ہے۔ یہ گفتگو یا بات چیت کرنا، یہ تعاون کرنا، یہ حقیقت میں ظالم کے ساتھ تعاون نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کے ساتھ تعاون ہے اور اسلامی معاشرے کی استعلاء کے لیے۔ بس اسلام یہ چاہ رہا ہے کہ برابری کا تعلق پیدا ہو، بالادستی نہ ہو، کسی کو بالادستی نہ دی جائے، کسی معاشرے کو بالادستی کا حق نہ دیا جائے۔ لہذا وہ جو روایت امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بھی ملتی ہے کہ حضرت جب جہاز سے اترنے جا رہے تھے تو فرینچ کرو کے آدمی نے جا کر امام کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا اٹھانے کے لیے، تو جب اس نے امام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہا تو امام نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا، تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کر پھر امام اٹھے اور اٹھ کر پھر باہر آئے۔ تو بعد میں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آخر یہ کیا ہوا، آپ نے اس کو ہاتھ نہیں پکڑنے دیا، اپنے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا ہے۔ تو امام نے کہا کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام ہمیشہ بلند رہتا ہے، کبھی بھی کسی کی بالادستی قبول نہیں کرتا ہے۔ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ میرے ہاتھ کو پکڑے، میں نے چاہا کہ میں اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اٹھوں تاکہ میری بالادستی باقی رہے۔ یہاں پر ایک مرجع نے دیکھیں ایک معمولی ایک نقطے میں بھی دقت سے کام لیا ہے، یعنی اسلام اس لیے چاہ رہا ہے کہ ہمیشہ بلندی اور بالادستی اسلام کی باقی رہے۔ یہ حقیقت میں وہ نقطہ جس کو آغا بیان فرمانا چاہ رہے تھے۔ تو اسلام ہرگز آئسولیشن کا قائل نہیں ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ بالکل کٹ کر رہے اور اس کا کسی کے ساتھ تعلق نہ رہے۔ اسلام معاشرہ، مسلمان معاشرہ دوسروں کے ساتھ روابط برقرار کرے، سفارتی تعلقات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، نیگوسیشن ہونی چاہیے، مختلف امور میں تجارتی تعلقات بھی ہونے چاہیے، لیکن یہ تجارتی تعلقات برابری کی بنیاد پہ، دونوں کے عزت اور شرف کو باقی رکھتے ہوئے یہ تعلقات اگر باقی رہیں تو اس صورت میں، اور اثر کو قبول نہیں کرنا چاہیے، ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ہمارے داخلی معاملات پہ اثر انداز ہو جائیں، ہمارے معاشرے میں اثر انداز ہو جائیں۔ لہٰذا جو بعد میں آیات جو ہے اس کو عرض کرتا ہوں، داخلی تعلقات میں جب اسلام نے بیان کیا ہے اندرونی تعلقات، تو اندرونی تعلقات میں ایک اگر آپ نقطۂ مرکزی کو تصور کریں، یعنی ایک مرکز ہو کسی شے کا اور اس مرکز کے ارد گرد تمام چیزیں گھومتی ہوں، اگر ایک زاویہ ایسا بنایا جائے کہ زاویے میں ایک نقطۂ مرکزی ہے اور اس نقطۂ مرکزی کے ارد گرد اگر کبھی جیومیٹری میں بیٹھ کے مثلاً کبھی بات کریں تو تمام لائنیں اگر اس کے ارد گرد کھینچی جائیں کہ جتنی بھی قوتیں اس کے ارد گرد موجود ہیں وہ ساری اس نقطۂ مرکزی میں جا کر مرکوز ہو جاتی ہیں اور اسی سے تمام احکامات نکلتے ہیں اور اسی کی طرف ہر شے پلٹ کے جاتی ہے۔ یہ نقطۂ مرکزی ہے، یہ ہستہ مرکزی ہے، یہ نیوکلیس ہے، یعنی یہ ایک مقناطیس کی مانند ہے کہ جس مقناطیس کے ارد گرد تمام معاشرہ حرکت کرتا ہے۔ یعنی معاشرہ ایک طواف کو اگر آپ تصور کریں، فرض کریں جو اینٹی کلاک وائز چل رہا ہے، جہاں پر کعبہ موجود ہے اور کعبے کے ارد گرد ہمیں کہا گیا کہ طواف کریں۔ یہ طواف حقیقت میں یہ طواف تھوڑا ہی ہے، یہ تو ایک تصور ہے، یہ اسلامی معاشرے کا ایک تصور ہے، الہی تصور ہے۔ یہ کعبہ حقیقت میں ایک گھر نہیں ہے، ایک چار دیواری نہیں ہے، یہ کسی شے کے ارد گرد گھومنا ہے اور وہ جس شے کے ارد گرد گھومتا ہے وہ ولایت ہے۔ یہ کعبہ نقطۂ مرکزی ہے، اس کعبہ نقطۂ مرکزی کے ارد گرد اسی گھومنے کو، یعنی اگر اسی کو معاشرے میں امپلیمنٹ کر دیا جائے، اسی کو معاشرے میں امپلیمنٹ کر دیا جائے تو حقیقی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ ہمارے سات ادوار جو زندگی کے ہیں، یہ سات طواف نہیں ہیں، یہ انسانی زندگی کے سات ادوار ہیں، یعنی پورے ساتوں ادوار ایک ہی شے کے، ایک ہی نقطے کے ارد گرد گھومتے نظر آئے، کبھی بھی ان کو اس سے جدا نہیں ہونا چاہیے، اور ہر شے کا تعلق بھی برابر رکھا گیا۔ مثلا کہا گیا کہ آپ مقام ابراہیم کے درمیان اندر اندر حرکت کریں، باہر نہ جائیں، اگرچہ جائز ہے باہر جانا، لیکن ریکمینڈ کیا گیا کہ اس کو مقام ابراہیم کے اندر ہی حرکت کریں. یہ حدود جو بیان کی گئی ہیں، ان حدود کا خیال یہ ہے، یعنی یہ اس لیے رکھی گئی کہ اسلامی معاشرے میں کچھ اس طرح سے حدود رہیں کہ کبھی اپنی صفوں سے بھی باہر نہ نکلیں، اپنی حدود سے بھی باہر نہ نکلیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ میگنیٹ سے آپ کا تعلق کم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا مقناطیس سے تعلق کم ہو جائے. ورنہ اگر طواف کرنے کا حکم مثلاً کہتے ہیں مکہ کے ارد گرد آپ چکر کاٹیں، جی نہیں، کہا ہے اسی نقطۂ مرکزی کے قریب رہیں، اور پھر یہ کہا کہ آپ اپنے شانوں کو کچھ اس طرح سے رکھیں کہ آپ کا رخ بھی باقی رہے، آپ کا شانہ بھی اسی طرف باقی رہے، آپ کی نظریں بھی اسی طرف لگی ہوئی ہوں، اور آپ ہاتھ اٹھا کر اسی طرف سلام کہتے چلے جائیں. جی یہ حقیقت میں تصور ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ کعبہ قلوب مومنین ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مومنین اس کے ارد گرد طواف کریں، ان کا یہ نیوکلس اسی طرح باقی رہنا چاہیے، کبھی بھی اس میں ایک دوسرے سے رابطہ نہ ٹوٹنے پائے. حتیٰ طواف میں یہ کہا گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا آپ کبھی بہاؤ کے ساتھ چلیں، یعنی آپ کو وہاں پہ لوگ بہا کے لے کے جا رہے ہوں، گو وتھ فلو نہیں ہے وہاں پر، کہا خود چلیں، خود اپنے پاؤں کی مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھائیں. یعنی ہر شخص کو کہا گیا اپنے پاؤں پہ اپنی قوت کے ساتھ عمل کریں، تاکہ اس کا یہ نیوکلس تعلق جو ہے یہ ارادے کے ساتھ باقی رہے، ہر شخص ارادے کے ساتھ حرکت کرے، کہیں ایسے نہ ہونے پائے کہ مثلا انہوں نے اپنی حرکت کو دوسروں پہ چھوڑ دیا ہے، دوسروں کے کندھوں پہ چل کے اب چلنے لگے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو مکمل ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا ہے معاشرے پہ، بلکہ ان کو مستقل رہنے کی ضرورت ہے تاکہ استقلال کے ساتھ حرکت کر سکیں. تو یہ تصور اگر عملی ہو جائے تو اس صورت میں حقیقی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. یعنی ان کے قوانین ایک جگہ سے صادر ہوتے ہیں، ان کی مصلحتیں ایک جگہ موجود ہیں، ان کا نقصان ایک جیسا ہے، ان کا نفع ایک جیسا ہے، ان کی محبتیں ایک جگہ پہ ہیں. اس کو کہتے ہیں ولایت. لہذا ولایت میں جو محور ہے وہ ایک ہے، مرکز ایک پایا جاتا ہے، راہبری ایک جگہ ہے، رہنمائی ایک جگہ سے لیتے ہیں، ان کی وابستگیاں ایک جیسی ہیں، ان کی دشمنی ایک جیسی ہے، دوستیاں بھی ایک جیسی ہیں. اس کو ہم ولایت سے تعبیر کرتے ہیں. بس جب ہم نے یہ کہا تو ولی حقیقت میں کیسا شخص ہونا چاہیے، پھر ہم ولی کی خصوصیات کو دیکھیں گے. جب یہ ولی نیوکلس ہے، ولی مرکز ہے، تو ولی سپہ سالار بھی ہوگا، ولی کمانڈر ان چیف ہے، ولی وہ ذات ہے کہ جس سے ہر شے نکلنی چاہیے، جس سے احکامات صادر ہونے چاہیے، جس سے تمام چیزیں جو ہے وہ معلوم کرنی چاہیے. کبھی بھی کوئی کام کرنے کے لیے، اجتماعی کام کرنے کے لیے، اس سے اجازت کے بغیر کام نہیں ہونا چاہیے. احکامات اگر کسی کی نیابت کو کسی جگہ کسی کو منسوب کرنا ہے تو اس کا نصب کرنا جو ہے وہ ولی کی طرف سے ہونا چاہیے. اگر کسی کو عزل کرنا ہے تو عزل کرنا ولی کی طرف سے ہونا چاہیے. لوگوں کی صلاحیتوں کو کون معین کرے گا؟ مثلا کون کہاں پہ کس طرح کا آدمی ہونا چاہیے، کس کو کہاں پہ ہونا چاہیے، اس صلاحیت کو کون معین کرے گا؟ تو اگر ہم دیکھیں تو اسلامی معاشرے کی بنیاد اصل میں ذات پروردگار سے ہوتی ہے. تو ابتدا میں اللہ نے صلاحیتوں کو معین کیا. انبیاء کو ہم نے بنایا؟ ہم نے نہیں بنایا نا. کسی نبی کو کسی قوم نے نہیں بنایا، انبیاء کو خدا نے بنایا. صلاحیتوں کا انتخاب خدا سے ہوا ہے. آئمہ کو خدا نے بنایا، انبیاء کے نائبین خدا نے بنائے. ٹھیک ہے. تو جب یہ کیفیت اسلامی معاشرے کی ہے تو جب کسی بھی معاشرے میں اب یہ نظام عملی ہونے چاہے گا تو وہاں پر کسی جگہ پہ کسی صلاحیت کو معین کرنا وہ راہبر کا کام ہے، وہ ولی کا کام ہے، تاکہ وہ صلاحیت کے مطابق لوگوں کا انتخاب کر سکے اور ان کو مختلف جگہ پہ جائے گزین کر سکے. تو اس بنیاد پہ ہم یہ کہیں گے کہ ولی کی خصوصیات میں سے اس کا دانشور ہونا یا اس کا علمی شخصیت ہونا، اس میں قوت فیصلہ کا ہونا، اس کی فکری صلاحیتیں بہت مضبوط ہونی چاہیے، وہ ایک مضبوط فکری شخصیت ہونی چاہیے، مضبوط نظریاتی شخصیت ہونی چاہیے، چونکہ اس کو نظریوں کو پروان چڑھانا ہے، اس کو دوسرے لوگوں کو بھی اسی نظریے کی بنیاد پہ ساتھ لے کر چلنا ہے، وہ قائد ہے، وہ راہبر ہے، لوگ اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور اگر اس کی فکر ٹیڑھی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے یہ پوری قوم کو نقصان پہنچائے گا. لہٰذا اس کو مضبوط فکری شخصیت ہونا چاہیے, اس کو بہادر ہونا چاہیے, جری شجاع ہونا ضروری ہے اس کا. اور سب سے بڑی خصوصیت جو قرآن کریم نے مبلغ کے لیے اور عالم کے لیے بیان کی ہے وہ اس میں خوف کا نہ ہونا ہے, خدا کے علاوہ اس میں خوف نہیں ہونا چاہیے. فرمایا لا یخشون احدا الا اللہ. اگر آپ علماء کے لیے مثلا بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کون سی خصوصیات کے ساتھ ہم علماء کو پہچانیں, تو سب سے بارز خصوصیت, سب سے بہترین خصوصیت جس سے ایک عالم کو پہچانا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اس میں خدا کے علاوہ کسی سے متعلق ڈر نہ پایا جاتا. لہٰذا اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ مثلا ہم علماء کو کیسے پہچانیں, تو کہیں یہ بہترین معیار ہے جو قرآن کریم کا ہے, لا یخشون احدا الا اللہ, لا یخشون احدا الا اللہ. یہ اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت نہیں رکھتے ہیں, کسی سے خوف نہیں رکھتے ہیں. جتنے بھی ڈرپوک لوگ, یا تو ان کو عالم بننے کا حق نہیں ہے, یا اگر بن جائیں تو ان کے پیچھے نہیں چلیں, چونکہ وہ آپ کو دشمنوں کے ہاتھ میں دے کر خود فارغ ہو جائیں گے. یہ بزدل لوگ آپ سے آپ کا دین چھین لیں گے, بزدل لوگ جو ہیں وہ آپ کو اپنی راہ سے ہٹا دیں گے. بزدل کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی راہبری اپنے ہاتھ میں لے, کسی معاشرے کے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے. لا یخشون احدا الا اللہ. اس میں فداکاری کا جذبہ ہونا چاہیے, راہبر میں فداکاری کا جذبہ ہونا چاہیے, یعنی نثار ہو سکتا ہو, اپنی قربانی دے سکتا ہو. جو خود قربانی نہیں دے سکتا ہے اس کو کیا حق حاصل ہے کہ دوسروں کو قربانی کے لیے بیدار کرے, وادار کرے دوسروں کو؟ کیسے ہو سکتا ہے جو خود نہ قربانی دے سکتا ہو وہ دوسروں کو قربانی پہ تیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. یہ خود پہلے قربانی دینے کے لیے تیار ہو. لہٰذا امیر المومنین خود اسلحہ پہنتے تھے, خود جنگ میں جاتے تھے, ہر جنگ میں سب سے پہلے سب سے آگے رہنے والی شخصیت امیر المومنین تھی. جب تک پیغمبر رہے, پیغمبر خود سب سے آگے تھے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہم بسا اوقات پیغمبر کی پناہ لیتے تھے. یعنی پیغمبر اکرم کے متعلق ایک تصویر جو مسلمانوں نے پیش کی ہے, متاسفانہ وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی تصویر ہے, لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے جس نے پورے اسلامی معاشرے میں بہادری کو رواج دیا ہے, جس نے شجاعت کو رواج دیا ہے, جس نے دلیر پیدا کی ہے, جس نے امیر المومنین جیسی شخصیت کی تربیت کی ہے, وہ خود کتنی بہادر شخصیت ہے جو سپہ سالار رہا ایک زمانے میں, ایک راہبر رہے ایک معاشرے کے. تو اگر ہم دیکھیں تو سب سے بارز شخصیت میں جو ہمیں خصوصیت نظر آتی ہے وہ یہ قربانی کا جذبہ پایا جاتا تھا. اپنے ہی بچوں کو کہتے تھے کہ آپ جب جنگ لڑیں تو کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں, دشمن کی پہلی صف پہ جا کر حملہ کریں, اگر جان قربان ہوتی ہے تو ہو جائے. لہذا ائمہ علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کر جان نثاری کا جذبہ پیدا کیا ہے, ایثار کا جذبہ پیدا کیا ہے, قربانی کا جذبہ پیدا کیا ہے, جس میں یہ قربانی کا جذبہ, جس کے ایک بچے کو بھی نقصان نہ ہو, جس کی زندگی میں کبھی کوئی کسی پہ کسی نے کبھی حملہ کیا اور نہ کسی سے حملہ کروانے کی کوئی ہمت ہے, زخمی نہیں ہوا ابھی تک زندگی میں. یہ جتنے بھی پہلے مثلا بزرگان جن کے متعلق دوسرے مسلمان کہتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک زخمی نہیں ہوا اپنی زندگی میں, کسی ایک جنگ میں زخمی نہیں ہوا, کہیں چوٹ نہیں آئی,
نہ کوئی زخم لگایا نہ کھایا.
ٹھیک, تو ایسے لوگ کبھی بھی معاشرے کی قیادت کو نہیں سنبھال سکتے ہیں. اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہیں کہ آیا حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے, اس کو دیکھیں جس نے قربانی دی ہو یا دے چکا ہو, کسی قربانی سے گزر چکا ہو. جنگوں میں سب سے آگے, اگر قید میں ہے تو قید خانے میں سب سے آگے, اگر ایسی شخصیت موجود ہو تو اس کو راہبری کے لیے انتخاب کیا جائے. اب جب ہم نے ان خصوصیات کو دیکھ لیا ہے تو یہ راہبری کی تعین کا سلسلہ, راہبر کو معین کون کرتا ہے؟ تو تعین دو طرح کا ہے. حقیقتاً میں تعین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, امامت اور راہبری کا تعین اللہ کی طرف سے ہے, کوئی اور معین نہیں کر سکتا ہے راہبری کو. لہذا قرآن کریم نے جب امامت سے متعلق حضرت ابراہیم کے متعلق ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ انی جاعلک للناس امام، یا کہا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بناتا ہوں خلیفہ، میں تجھے امامت کے منصب پہ فائز کر رہا ہوں. تو امامت کا منصب جو ہے وہ جعلی ہے، یعنی بنایا جاتا ہے، امامت معین کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. تعین دو طرح کا ہے، ایک تعین جو ہے وہ نام کے ساتھ ہے، خصوصیات کے ساتھ ہے، شخص کو معین کیا گیا، ایک تعین یہ ہے. ایک تعین عمومی ہے، صرف خصوصیات کے ساتھ ہے، نام کے ساتھ نہیں. انبیاء اور آئمہ علیہ السلام کا تعین باقاعدہ نام کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی خصوصیات کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آئمہ کے بعد راہبری کا تعین خصوصیات کے ساتھ ہوتا ہے، صفات کے ساتھ ہوتا ہے. لہذا اگر ہم ان خصوصیات کو دیکھنا چاہیں، کن خصوصیات کے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ فقاہت کی منزل پہ، ولایت فقیہ کی منزل پہ فائز ہو سکتا ہے، تو حدیث شریف جو امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے، جس میں ارشاد ہوا اما من کان من الفقہاء سائلا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. ایک جو حدیث جو تقلید کے لیے معمول بیان کی جاتی تھی، لیکن اس میں فقیہ کی صفات کو بیان کیا گیا. فقیہ کی پہلی صفت جو ہے وہ کہ جو سائلا لنفسہ، اپنے نفس پہ ضبط رکھتا، اس کی اپنی ذات اس کے ہاتھ میں ہو، وہ اپنے نفس کی غلامی میں نہ ہو بلکہ نفس کو غلام بنا کے چلے، اس کا نفس خود اس کے ہاتھ میں ہے، یہ خود قائد ہے. راہبر پہلے لوگوں کا راہبر نہیں بنتا ہے، راہبر پہلے خود اپنا راہبر بنتا ہے. یعنی جب تک انسان خود اپنا راہبر نہ ہو، دوسروں کی راہبری نہیں کر سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی اپنی لگام اس کے اپنے ہاتھ میں نہ ہو، یہ دوسروں کی لگام کیسے اپنے ہاتھ میں لے گا، یہ ممکن کیسے؟ جس کی لگام خواہشات میں ہاتھ میں ہو، ہوا و ہوس کے ہاتھ میں ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کی راہبری کر سکے گا؟ بس سب سے پہلا نقطہ، اگر نبی نبی بنتا ہے تو نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے خواہشات کی لگام اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں ہو. جتنے عوامر اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ سب سے پہلے نبی پہ نافذ ہوتے ہیں، خود عمل کرتا ہے، خواہشات نفسانی سے خود دور رہتا ہے، اپنے نفس کو خود اپنے قبضے میں لیتا ہے. سائلا لنفسہ حافظا لدینہ، دوسری صفت یہ ہے کہ یہ اپنے دین کا محافظ ہو. بھائی دین پہ حملے ہوتے رہیں، اس کو خبر ہی نہ ہو، یہ صبح سو کر ہی نہ اٹھے، تو یہ کیسے دین کی حفاظت کرے گا؟ دین کا محافظ ہونا اس کے لیے ضروری ہے. حافظا لدینہ یعنی دنیا والوں کے لیے واضح ہو کہ کون شخص اس وقت دین کی حفاظت کر رہا ہے. دین کی حفاظت کرنا اس کا فریضہ ہے، یہ خصوصیت بارز ہونی چاہیے، یہ پتہ ہونی چاہیے. مخالفا علی ہواہ، پہلے سائنا لنفس سے ہی کہا تھا، یعنی اپنے نفس کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر تاکیدن کہا ہے مخالفا لہواہ، اپنی خواہشات کی مخالفت کریں. لہذا بہت سے واقعات مثلا راہبر معظم سے متعلق، امام سے متعلق، مراجع سے متعلق آپ کو ملیں گے، جہاں پر وہ اپنی خواہشات کے برعکس عمل کرتے ہیں، خواہشات کے برعکس عمل کرتے ہیں. خواہشات کے مطابق عمل کرنے والا شخص راہبر نہیں ہو سکتا ہے، مخالفا لہواہ، اس لیے کہ خواہشات آپ کو خدا سے دور لے جاتی ہیں. مطیعا لامر مولا ہو، جو شخص اپنے مولا کے احکامات کا مطیع ہو، اگر کبھی پتہ چل جائے اس کو کہ یہ میرے مولا کا حکم ہے، تو اس کے سامنے مکمل اوبیڈینٹ ہے، مطیع ہے، اطاعت کرنے والا ہے. مطیعا لامر مولا ہو فللعوام ان یقلدوا ہو. اب اگر یہ خصوصیات کسی میں پیدا ہو جائیں تو عوام کے لیے واجب ہے وہ اس کی اطاعت کریں، اس کی تقلید کریں، اس لیے کہ یہ مطیع پروردگار ہو گیا ہے. اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے سامنے مطیع ہو جائیں، عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں. تقلید کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک تقلید فردی احکام ہے، ایک اجتماعی احکام ہے. مجتہد کا کام یا مفتی کا کام ہمارے ذاتی اور انفرادی احکامات کے لیے، لیکن جو شخصیت ہمیں اجتماعی احکامات میں ہماری رہنمائی اور رہبری کرتے ہیں اس کو ہم ولی فقیہ. بس ولی فقیہ اور مفتی میں فرق یہ ہے کہ مفتی فتویٰ دیتا ہے جس میں ہماری ذاتی امور اور ہمارے مختلف معاملات سے متعلق. ہاں البتہ اگر کبھی کوئی مفتی اجتماعی احکامات کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لے اور اجتماعی رہبری کرنے لگ جائے تو اسی کو ولی فقیہ ہے، اس لیے کہ اس نے اب احکامات صادر کرنے شروع کیے، اس نے معاشرے کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیے، اس نے قضاوت کرنا شروع کیے، اس نے مختلف امور کو اپنے ہاتھ میں لے لیے. یہاں سے خوب ولایت فقیہ کا تصور جو ہے وجود میں آ سکتا ہے. بس اس میں اگر یہ صلاحیتیں ہونا ضروری ہیں تو چونکہ اس کے کام کیا ہے، ہم نے پہلے کام کو معین کریں، پھر اس کی خصوصیات یقیناً ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی. اس کا پیشوا ہونا ضروری ہے، اس کا حاکم ہونا ضروری ہے، حکمرانی کی صلاحیت اس میں پائی جانی چاہیے، ایسی حکمرانی کی صلاحیت کہ یہ لوگوں کو اپنے پیچھے لے کر چل سکے. مثلاً اگر کبھی کسی ٹیم کے لیے آپ ٹیم لیڈر چننا چاہتے ہیں تو وہ اس ٹیم کے متعلق بہتر جانتا ہو. مثلاً کرکٹ کے لیے اگر آپ کسی کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں تو اس کو کم از کم کرکٹ کا تو پتہ ہونا چاہیے نا. اب کرکٹر کو آپ راہ پر بنا دیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. ہم اگر کرکٹر سے اب توقع رکھنے شروع کر دیں گے یہ سیاست میں کل جا کے کچھ نظریہ دے گا تو یہ مشکل ہو جائے گا. تو یہاں پر جس کو اگر ہم اسلامی معاشرے کے لیے حاکم بنانے جا رہے ہیں تو اس میں اس معاشرے سے متعلق آگاہی ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکے. امام اور عام رہبر میں فرق یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، منصوب من اللہ ہوتا ہے. رہبر بھی منصوص من اللہ ہے، منصوب من اللہ ہے، لیکن شخصاً نہیں ہے. امام کو شخصاً منصوب کیا جاتا ہے، شخصاً منصوص کیا جاتا ہے، لیکن رہبر کو عمومی اعتبار سے منصوص کیا گیا ہے، عمومی اعتبار سے منصوب کیا گیا ہے. بس اس کا بھی نصب موجود ہے، اس کا بھی نصب موجود ہے. وہاں پر شخصاً نصب ہے، یہاں پر عموماً نصب کیا گیا ہے. بس اس میں دینداری کا ہونا، عزم و ارادے کا ہونا، مدیر و مدبر ہونا، یہ وہ صلاحیتیں ہیں کہ جو ایک رہبر میں ہونا ضروری ہے. رہبر کو ہم نے امت اسلامی کا دل کہا ہے. ٹھیک ہے، جو نقطہ آغا نے بیان کیا اور اس کو تھوڑا کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں. رہبر امت اسلامی کا دل ہے، قلب کی حیثیت رکھتا ہے. اگر قلب خود مریض ہو، دل مریض ہو، تو اس کا اثر پورے ڈھانچے پہ ہوتا ہے، ہماری زندگی بدل جاتی. جن جو دل کے مریض ہوتے ہیں ان کی کیفیت کو دیکھیں کیا ہوتی ہے. دل کو کبھی تو ہم مائنڈ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں یا وہ دل جو جسمانی دل ہے، ان دو میں سے کسی کے ساتھ دل کو کہا جا سکتا ہے. اگر کسی کا دماغ کمزور ہو جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی بات چیت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اس کے بیٹھنے اٹھنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اس کے چال چلن میں فرق آ جاتا ہے، اس کی ہر شے میں فرق پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر دل کمزور ہو جائے، یہ ظاہری دل جو جسم کا ہے، اگر یہ کمزور ہو جائے تو اس کو کھانے پینے میں پرہیز دے دی جاتی ہے، آپ یہ نہیں کھا سکتے ہیں، وہ نہیں کھا سکتے ہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، بہت تیزی سے حرکت نہیں کر سکتے ہیں، ساری چیزوں میں اس کی تبدیلی پیدا ہوگی. تو اگر امام اور رہبر دل ہے تو دل کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تمام معاشرے کی رگیں جو ہیں اس میں خون مکمل دوڑتا رہے. اس کی یہ معاشرے کی رگوں میں خون دوڑانا اس کا کام ہے، معاشرے کے ارادہ اس کے ہاتھ میں ہے، معاشرے کی تقدیر اس کے ہاتھ میں آ گئی. بس جب اس کے ہاتھ میں تقدیر ہے تو ہم ایسے شخص کے ہاتھ میں دیں گے کہ جو خود مضبوط دل انسان ہو، ایک شجاع انسان ہو، جو ارادہ رکھتا ہو، جو قوت رکھتا ہو، جو اقتدار کی صلاحیت رکھتا ہو، جو خود مقتدر ہو تاکہ معاشرے کو اقتدار دے سکے. لہذا جب ہم امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ حدیث پڑھتے ہیں جس میں ارشاد ہوا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی فآمن من آدابی، ولایت امیر المؤمنین ایک قلعے کی مانند ہے، اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے وہ عذاب سے بچ جاتا ہے. یعنی راہبری ایک کلا ہے، راہبری ایک کلا ہے، امامت ایک کلے کی حیثیت رکھتی ہے. اس کلے میں جو داخل ہو جاتا ہے وہ دشمنوں سے بچ جاتا ہے. عذاب سے بچ جانا یعنی دشمن سے بچ جانا، شیطان سے بچ جانا. اگر کوئی شیطانی قوتوں سے بچنا چاہتا ہے، استکباری قوتوں سے بچنا چاہتا ہے، ظالموں سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ راہبری سے متعلق ہو جائے، تاکہ اس کو ساتھ ساتھ اس کی شریانوں میں خون دوڑتا رہے اور یہ صحیح طریقے سے حرکت کر سکے، اس کی سمت معلوم ہو، اس کو دوست اور دشمن کی پہچان رہے. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، ہم امیر المؤمنین کی ولایت کی اس لیے قائل ہوتے ہیں تاکہ ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو جائیں. امیر المؤمنین ولایت میں ایک سمبل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک سمبولک حیثیت ہے. لہذا مثلا ولایت آ کر یعنی مکمل ہوتی ہے امیر المؤمنین کی ذات میں، چونکہ امیر المؤمنین وہ سمبل ہیں ولایت کا. سمبل وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر تمام ولایتیں شکل پاتی ہیں. اگر ان کے بعد کوئی بھی ولایت شکل پانے والی ہے، لہذا باقی کسی امام کو امیر المؤمنین نہیں کہا گیا، اگرچہ سارے ائمہ علیہم السلام جو ہیں ان میں صلاحیتیں ویسے ہی ہیں، لیکن چونکہ امیر المؤمنین کی ذات سمبل ہے ولایت کے لیے، لہذا اس کو دیکھ کر ولایتیں شکل پاتی ہیں. دنیا میں کوئی بھی ولایت اگر شکل پانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ولایت کے ارد گرد جو ہے وہ اپنے آپ کو تشکیل دے. لیکن جب ہم امیر المومنین کو کلا سمجھتے ہیں تو امیر المومنین ہمیں کیا اپنی ذات کی طرف پکارتے ہیں؟ کیا امیر المومنین اپنی ذات کی ارد گرد لوگوں کو جمع کرتے ہیں؟ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امیر المومنین لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، قرآن کے قریب کرتے ہیں، قرآن کو مرکز بناتے ہیں. لہٰذا جو مثال کے طور پر حضرت کے ایک فرمان کو یہاں پر نقل کیا ہے، فرمایا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں، وَعْلَمُوا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسِعُ لَا يَغْشَى. یہ ایک ایسا نصیحت کرنے والا ہے کہ جو کبھی ملاوٹ پیدا نہیں کرتا ہے. وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ، یہ ایک ایسا رہنما ہے جو کبھی کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے. تو لوگوں کو قرآن کے قریب کیا، خدا کے قریب کیا، جی توحید کے قریب کیا ہے. امیر المومنین نے توحید کے لیے خطبے پڑھے ہیں. بس ولایت کی ایک خصوصیت اور راہبری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو انسانوں کو خدا کے قریب کرے، قرآن کے قریب کرے، قدروں کے قریب کرے، اصولوں کے قریب کرے، نہ اپنی ذات کے ارد گرد گھمائے. جہاں پر بھی شخص گروہ بنانے لگ جائے اور لوگوں کو اپنے ارد گرد گھمانے لگ جائے، وہاں پر سمجھ لیں کہ یہ ولایت کے مدار سے ہٹ گیا ہے، اس نے اپنی ذات کو محور بنا لیا ہے، یہ خود محوری کا شکار ہو گیا ہے. اس کو خود محوری کہتے ہیں. اسلامی معاشرہ خدا محور ہے، خود محور نہیں ہے. بس دو قسم کے معاشرے ہیں، ایک خود محور معاشرہ ہے، ایک خدا محور معاشرہ ہے. جس معاشرے میں خدا محوری ہو وہ الہی معاشرہ ہے، جس میں خود محوری ہو وہ حقیقت میں مادی معاشرہ ہے. دوسروں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کچھ مزید نکات جو ہے جس کی طرف کتاب میں اشارہ کیا گیا، وہ یہ کہ قرآن کریم نے دوسروں کی ولایت کو جائز قرار نہیں دیا ہے. لہٰذا ایک آیت کو پچھلے ہفتے بیان کیا تھا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو ولی قرار نہ دو. دوسری آیت میں فرمان ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کبھی بھی یہود اور نصارہ کو اولیاء قرار نہ دو. پہلی میں گروہ کو مخصوص نہیں کیا ہے، دوسرے میں گروہ کو مخصوص کر دیا ہے، نام لے کر کہہ دیا یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء قرار نہ دو. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ولی کی ہم نے تعریف کی ہے کہ ایک شدید رابطہ، ایک شدید تعلق، اثر کو قبول کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ہونا. یہ ولایت آپ کی دوسروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، یہ ولایت صرف داخلی ہونی چاہیے، یہ ولایت خارجی نہیں ہونی چاہیے. ایسا تعلق پیدا نہ کریں کہ وہ آپ پہ اثر انداز ہو جائیں، وہ آپ کے داخلی امور میں اثر انداز ہونے لگیں، آپ کے اصولوں پہ اثر انداز ہونے لگیں. لیکن اگر کوئی ان کی ولایت کو قبول کر لے تو پھر اس کے لیے بھی باقاعدہ وارننگ دی ہے. قرآن کریم کا مَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُم مِّنْهُم، اگر کوئی ان کی ولایت کو قبول کر لے گا تو ہم ان کو ان میں سے شمار کریں گے، اپنے معاشرے میں شمار نہیں کریں گے، ان کو پیغمبر کے ساتھ نہیں اٹھائیں گے، امت پیغمبر میں قرار نہیں پائیں گے. آج جتنے بھی لوگ ان کا دم بھرتے ہیں حقیقت میں ان میں سے ہیں، ابھی ان کو مومن نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے، ان سے کافر بہتر ہیں. یہ جو منافق طبقہ ہے کہ جو مسلمان ہونے کا نام بھی لیتا ہے اپنے آپ کو اور دوسروں کا دم بھی بھرتا ہے، یہ منافق طبقہ کفار سے بہتر ہے. اس لیے کفار واضح ہیں. آپ اگر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو دیکھیں یا مثلا سورہ منافقون کو دیکھیں تو قرآن کریم کی روح یہ ہے کہ قرآن کریم منافقین سے متعلق زیادہ گفتگو کرتا ہے، کفار سے متعلق کم گفتگو کی ہے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں پانچ آیات جو ہیں وہ مومنین متقین کی صفات کو بیان کیا، دو آیات میں کفار کے متعلق گفتگو کی. والذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، دو آیات بیان کی ان کے لیے. لیکن پھر منافقین کا تذکرہ کرنا شروع کیا، تیرہ آیات منافقین کے لیے. اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ یہ جو دوسروں کی ولایت کو قبول کر لیتے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہے کافر کی نسبت. اس لیے کافر واضح ہے، پتہ ہے آپ کو کافر ہے، یہ مقابلے میں کھڑا ہے، سامنے کھڑا ہے. لیکن یہ جو آپ کے ساتھ آپ کی رگوں میں چل رہا ہے، آپ کی صفوں میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، جی نام بھی ولایت کے لیتا ہے، امیر المومنین کا نام بھی لیتا ہے، لیکن دوسروں کا دم بھی بھرتا ہے، دوسروں کے ساتھ جا کر بھی کھڑا ہوتا ہے، دوسروں کی ولایت کو قبول کرتا ہے، ان کے لیے اعلامیہ دیتا ہے، اطلاعیہ دیتا ہے، ان کی الیکشن کے لیے لوگوں کو انکریج کرتا ہے، یہ شخص جو ہے یہ اس کے متعلق قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء ومن يتولهم منكم من يتولهم منكم، جو تم میں سے ان کی ولایت کو قبول کر لے فانهم منهم، یہ حقیقت میں انہی میں سے ہے. جب ان میں سے ہے تو ان کی کیفیت کیا ہے، جب ان میں سے ہے تو ان کی کیفیت یہ بعضهم اولیاء بعض. دیکھیں دو آیات ہیں قرآن کریم میں، ایک مومنین کے متعلق ہے، ایک کفار سے متعلق ہے یا منافقین سے متعلق ہے، منافقین سے متعلق ہے. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین اور مؤمنات ایک دوسرے کے ولی ہیں. پھر کہا المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، یہ جو کہا گیا نا کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے، ہر ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے، مومنین مومنین کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، ان کی دوستیاں بھی مومنین کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر کسی کو پہچاننا چاہیں تو اس کی دوستی سے پہچانا جا سکتا ہے، اس کے اطرافیوں سے پہچانا جا سکتا ہے. ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈیپ جائیں کہ وہ کیسے شخص ہے، اس کو شروع سے دیکھنا شروع کریں اس کی لائنیج کیسی ہے، کن لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھتا اٹھتا ہے، تعلقات کن لوگوں کے ساتھ ہیں، اگر اس سے آپ پتہ چل جائے گا کیسا آدمی. تو دونوں کے متعلق کہا بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کی ولایت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور آخر میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، خدا کی ذات کبھی بھی ظالموں کو ہدایت کرنے والی نہیں ہے. اور جب یہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں تو ان کی ولایت کو قبول کرنا بھی درست نہیں ہے. تو بیرونی تعلقات کو ہم نے کچھ اس طرح سے تعریف کیا ہے کہ بعض لوگوں کا مثلا اگر ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں تو برابری کا تعلق ہو، اثر کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. اب ہم اگر دیکھتے ہیں مثلا جو لوگ تعلق رکھتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، آپ اگر ان کے ساتھ بیٹھ اٹھ کے دیکھیں تو ان کی زندگی کا ہم مقام ہی دوسرے بن گئے، دوسروں کو خوش کرنا ہے ان کا ہم مقام، یہ ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. لہذا اس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے بالکل سادہ زبان میں جس کو آغا نے وہاں پر کتاب میں بیان کیا، فطر الذین فی قلوبہم مرضن، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک مرض پائی جاتی ہے. مرض کیسی ہے، یسارعون فیہم، یہ دوڑ دوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں، اپنوں کے پاس نہیں آتے ہیں. علماء موجود ہیں، مراجع موجود ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، راہبر نہیں، اپنے کے پاس نہیں جانا ہے، ہمیں دوڑ کر ان کے پاس جانا ہے، فیصلہ لینے کے لیے بھی ان کے پاس جانا ہے. یسارعون الیہ، یہ ان کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں. اور ان کا ایک دائرہ مرکزی بن گیا ہے. جی نخشا ان تصیبنا دائرہ, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اصل میں ڈر اس بات کا ہے کہ ہم کسی مصیبت میں جانا نہ پڑے, کسی مصیبت میں جا کر گر نہ جائیں. ہم ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح سالم رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سلو پسند, بہت زیادہ صفائی پسند, جی جن کو آپ دیکھتے ہیں زیادہ سلو پسند ہو جاتے ہیں, یہ اس لیے کہ چونکہ اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں, کبھی ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کو نقصان پہنچے. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده, لیکن کیا بعید نہیں ہے کبھی تھوڑی دیر کے بعد خدا کی ذات مسلمانوں کو, مومنین کو فتح دے دے گا. اور اب جب فتح دے دے گا تو پھر ان کی کیفیت تو دیکھیں کیا, پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی. خائف فیصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين, اب ان کو دیکھیں گے کہ یہ اپنے اندر ایک ندامت کے شکار ہیں, پشیمانی کا شکار ہیں, پھر یہ ایک شب انقلابی ہو جاتے ہیں. اگر کبھی فتح ہو جائے تو پھر یہ رہبری کا دم بھرنے لگیں گے, پھر یہ امام کا نام بھی لینے لگیں گے. ابھی آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ مثلا جو کتنا گزشتہ امام کے زمانے میں تو امام کو جانتے بھی نہیں تھے, اب جب امام کی رحلت ہوگی تو اب امام قصیدے پڑھنے لگیں. جی یہ طبقہ جن کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بعض اوقات ایک شبہ انقلابی کہتے تھے, فرماتے تھے ایک رات میں انقلابی ہو جانے والے. اگر کسی کو دیکھنا چاہیں تو اس کے سابقہ کو بھی دیکھیں, حاضر کو بھی دیکھیں, اس کے حال کو اور ماضی کو دونوں کو دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے متعلق صحیح اندازہ ہو سکے, ورنہ یہ ایک شبہ انقلابی جو ہے یہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. اندرونی تعلقات کو پھر مزید کچھ اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں قرآن کریم کی روح سے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. بعض اوقات یہ ہے کہ بعض لوگ ظاہر سی بات ہے چھوڑ کر چلے جائیں گے, ہمیں یہ دغدغہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس سے کیا ہونے والا ہے, ہمیں پریشانی ہونی چاہیے. فرمایا اے مومنین اگر تم میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں, اگر آپ نے سب نے دین چھوڑ دیا تو کیا دین ختم ہو جائے گا؟ آپ یہ سمجھیں دین ختم ہو جائے گا, نہیں ایسا نہیں ہے, دین ختم ہونے والا نہیں ہے. میں یرتد منکم عن دینہ, جس نے رخ موڑ لیا کبھی دین سے, فصوب یات اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, اللہ کی ذات تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسی قوم پیدا کر دے گی جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کی ذات ان سے محبت کرتا ہوگا. تو پہلی صفت جو اسلامی معاشرے کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے, یعنی ہمارے مومنین کے معاشرے میں ایک خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایسی قوم ہوں یحبہم ویحبونہ, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی ذات ان سے محبت کرتی ہے, اور وہ خود ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. عدلتن علی المؤمنین, یہ مومنین کے سامنے جب جاتے ہیں تو منکسر مزاج ہیں, ہمبل ہو جاتے ہیں, توازو سے کام لیتے ہیں. یہ مومنین کے دائرے میں عدلتن علی المؤمنین, یعنی اپنے شانوں کو جھکا دینے والے منکسر مزاج ہیں, یہاں پر اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں. عزتن علی الکافرین, لیکن یہ جب کفار کے سامنے جاتے ہیں بڑے وقار کے ساتھ جاتے ہیں. بس اگر کسی کو دیکھنا چاہیں, اگر کوئی شخص دوسروں کے سامنے زیادہ خاضع ہو جائے تو سمجھ لیے منافق ہے, اپنوں کے سامنے اکڑ کر کر پیش آئے, اپنے معاشرے میں جب آئے تو پھر اپنی عزت کا قائل ہو جائے, دوسروں کے سامنے یس سر یس سر, لیکن جب اپنوں میں آیا تو وہاں پر اب کسی کے ساتھ صحیح طریقے سے سلام بھی نہیں لینا ہے, اب بہت ہی غرور کے ساتھ چل رہا ہے, تکبر کے ساتھ عمل کرتا ہے, یہ ایک مومن نہیں ہو سکتا ہے. مومن کی نشانی یہ ہے کہ عدلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ, یہ ہمیشہ جہاد کی حالت میں, لہذا یہاں پر کلمہ یجاہدون استعمال کیا ہے. یجاہدون صیغہ مضارے ہے, اور مضارے کی خصوصیت یہ ہے کہ مستمر جہاد کرنے والے, ہمیشہ جہاد کرنے والے. یجاہدون فی سبیل اللہ, ہر حال میں یہ جہاد کی حالت میں ہے, ان کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ جہاد سے دستبردار ہو جائیں. ہاں کبھی جہاد کا فتویٰ آئے تو بھی جہاد کی حالت میں ہے, جہاد کا فتویٰ نہ بھی آئے تو بھی ہے جہاد کی حالت میں. یہ فتوے کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں, یہ حقیقت میں ان کی زندگی جہاد میں گزرتی ہے. ولا یخافون لومت لائم, ولا یخافون لومت لائم, یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے کبھی خوف نہیں کھاتے. اب ملامت کرنے والے کہہ رہے ہیں آپ کیا بھائی, یہ تو آپ انقلابی ہو گئے, کیا ہو رہا ہے آپ کو, یہ کیا رنگ اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں آپ, تو یہ ایرانی بنتے چلے جا رہے ہیں اور آپ میں تو یہ دوسروں کی خصلتیں پیدا ہو جائیں. یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے یہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے. بھائی ہمیں کوئی اگر ایرانی کہنے لگے تو ایرانی ہونا بھی گناہ ہے, لیکن بہرحال ہم ایرانی نہیں ہیں, لیکن ہم ایک اصول کے قائل ہیں, انقلاب کے قائل ہیں. ہم یہ کہیں گے یہ تو دوسروں سے پیسے لیتے ہیں جی, یہ تو جیرہ خوار ہیں. خوب اگر کفار کا جیرہ خوار ہونا اچھی بات ہے تو آپ ان کے جیرہ خوار رہے ہیں, ہم ان کے جیرہ خوار رہیں گے. اگرچہ ہم لیتے نہیں ہیں, ہم کسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں, لیکن اگر ہم کہنے لگیں گے تو کہنے سے ہم خوف کھانے والے نہیں ہیں. ولا یخافون لومت لائم, ان کی انتان و تشنیع سے کبھی بھی خوف نہیں کھانے والے ہیں. ہم اپنا رستہ چھوڑ دیں گے ان کے کہنے سے, ہم اپنی راہ کو بدل دیں گے. یہ تو ایرانیوں کے حامی ہیں, یہ تو ہر وقت ان کے دم بھرتے ہیں. خوب اگر ایرانیوں کا حامی ہونا برا ہے تو کل امیر المومنین جو کوفہ میں حکومت کر رہے تھے, عراق میں حکومت کر رہے تھے, کیا ہم ان کا دم بھر رہے ہیں؟ امیر المومنین کا دم بھرنا یا مدینہ والوں کا ہم دم بھرتے ہیں؟ نہیں, ہم تو حقیقت میں نہ ہمیں مدینہ سے غرض ہے نہ ہمیں کوفہ سے غرض ہے, ہمارا تعلق اس ولایت کے ساتھ ہے. یہ ولایت اگر کوفہ میں ہو تو ہم اس کے ارد گرد گھومیں گے, اگر مدینہ میں ہو تو اس کے ارد گرد گھومیں گے, اگر وہ تہران میں آ جائے تو ہم اس کے ارد گرد گھومیں. ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ کس ملک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارا ہر ملک ملک کے ماس, ملک کے خدا ماس, ہر ملک جو ہے اس کا تعلق ولایت کے ساتھ ہے. ولا یخافون لومت لائم, یہ کبھی کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے خوف نہیں کھاتے ہیں. ذالک فضل اللہ من یشاء, البتہ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ صفات جو ہیں یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی, یہ فضل پروردگار ہے, جس کو دینا چاہے اسے عطا کرتا ہے. ذالک فضل اللہ ہے یؤتی من یشاء, وہ اللہ کی ذات جس کو چاہے وہ دے. واللہ واسع علیم, اللہ کی ذات جو ہے وہ ذات ہے کہ جو وسعت رکھنے والی ہے. بس اندرونی روابط میں ہم نے ایک ہستہ مرکزی کو تصور کیا ہے, ایک نیوکلس کو تصور کیا ہے, اور اسی نیوکلس کو خدا متعال نے قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا ہے, جس کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, کہ اللہ کی ذات تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ اہل ایمان کہ جو نماز کو قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں وہ تمہارے ولی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس میں دو ولایتیں تو واضح ہیں, ایک ولایت جو ہے اس کے متعلق بحث ہے. اللہ کی ولایت کے متعلق کہا گیا انما ولیکم اللہ, رسول تمہارا ولی ہے, پھر کہا وہ اہل ایمان. اب اہل ایمان کو عمومی قرار دیا, جو نماز کو قائم کریں, یہاں پر صفات کو بیان کیا ہے. اس ولایت کی تعین کے لیے صفات کو بیان کیا ہے, شخص کا نام نہیں لیا ہے. اب لوگ یہ کہیں گے بھائی دیکھیں امیر المومنین کا نام تو کہیں نہیں آیا, لیکن اگر ہم ان صفات کو دیکھیں تو کائنات میں ہم ان صفات کی حامل کوئی ذات نظر نہیں آتی ہے سوائے امیر المومنین. وہ ایک ہی ذات ہے جس میں یہ ساری صفات جا کر منحصر ہو جاتی ہیں. بس مکتب ولایت جو ہے یہ مکتب علوی ہے, اور امیر المومنین اس مکتب کا اسوہ ہے, آئیڈیل ہے. اس مکتب کا اسوہ امیر المومنین ہے, اور حاکمیت اسلامی کا نمونہ بھی امیر المومنین کا نمونہ ہے. تو پھر فرمایا کہ اگر کوئی اس ولایت کو قبول کر لے, من یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا, جو اللہ کی ولایت کو قبول کر لے اور رسول کی ولایت کو قبول کر لے اور اہل ایمان کی ولایت کو قبول کر لے, فإن حزب اللہ هم الغالبون, یہ حزب اللہ کی تشکیل کی حقیقت میں وہ عناصر ہیں, یہ وہ انگریڈینٹ ہے کہ جس سے حزب اللہ تشکیل پاتی ہے. بس دیکھیں دونوں ولایتوں کے اثر کو بیان کیا ہے. وہاں پر کہا کہ اگر کوئی ان کی ولایت کو قبول کر لے تو ان میں سے ہو جائے گا, لیکن اگر کوئی اللہ کی ولایت کو قبول کر لے, رسول کی ولایت کو قبول کر لے اور اہل ایمان کی ولایت کو قبول کر لے تو یہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جائے گا, یہ حزب اللہ میں شامل ہو جائے گا. فإن حزب اللہ هم الغالبون, کہ اللہ کی حزب ہی غالب ہونے والی ہے, کبھی بھی دوسروں کی حزب غالب ہونے والی نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین, اللهم صل علی محمد وآل محمد, اللهم انصر الاسلام والمسلمین. وخد للكفار والمشركين والمنافقين. اللهم انصر من نصر الإسلام وخذل من خذل الإسلام. اللهم أيد جيوش المسلمين وقائد المسلمين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات
اللهم صل على محمد.